إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما قابل احترام دینی بھائیو اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ علم والا ہے اس لیے کہ علم کا ہونا شرف ہے اور علم کا نہ ہونا جسے جہالت کہا جاتا ہے انسان کے لیے عیب ہے اور اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسا کرتا رہا کہ اپنے بندوں میں سے اعلیٰ ترین بندوں کو، اونچے کردار والے بندوں کو چن کر انہیں علم کی دولت عطا کرتا رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ سکھایا جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ کا آپ پر بہت ہی فضل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا فضل اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر علم کی نعمت عطا کرنے کا ذکر کیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو اس سے پہلے آپ کے پاس نہیں تھا۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے، چونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کی انتہا نہیں ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم سب سے زیادہ ہے، باقی جن کے پاس بھی علم ہے وہ اللہ کے دینے سے ملتا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی۔ اسی لیے فرشتوں کا جملہ کیا ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے تمام عیوب سے، ہمارے پاس تو کوئی علم ہے نہیں سوائے اس علم کے جو خود تو نے ہم کو دیا ہے۔ فرشتوں کا سکھانے والا اللہ رب العالمین ہے، انبیاء کو علم دینے والا اللہ رب العالمین ہے، بلکہ تمام مخلوق کو ہدایت اور علم دینے والا بھی اللہ ہے۔ ساری مخلوقات آپ دیکھیں گے کہ چڑیا کو اڑنے کے لیے کوئی ایویشن کورس کرنا نہیں پڑتا ہے۔ ایویشن آپ جانتے ہوں گے، جو فلائٹ کا علم ہوتا ہے، ہوائی جہاز، ایک آدمی بیٹھ کے اس میں سال و سال ٹریننگ لینے کے بعد میں پھر ایک ہوائی جہاز اڑاتا ہے اور اس کے لیے بیلٹ باندھو اور یہ کرو، یہاں سے جاؤ وہاں سے جاؤ، اتنے دروازے ہیں، کوئی بیٹھا ہو پلین میں تو جانتا ہے۔ چڑیا دن میں 50 بار اڑتی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ کریش نہیں ہوتا ہے، تو اس کو تو سیکھنا پڑا اور کئی کورس کرنے پڑے، اور اڑنے سے پہلے اس کی کتنی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، بی پی ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ، شراب پیا ہے نہیں ٹیسٹ، کیا کیا چیزیں اس کی ٹیسٹ ہوتی ہے، ہر آدمی کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس میں۔ لیکن اور جتنے لوگ بیٹھتے ہیں ان کے بارے میں بھی کتنا چیک ہوتا ہے، لیکن چڑیا، کوا اور یہاں تک کہ مچھر بھی ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے ہوا میں کیسا اڑتی، مکھی کیسے اڑتی ہے، کس نے بنایا اس کو؟ اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کی ضرورت کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. ایک علم وہ ہے جو جبلت کا علم ہے, ایک وہ علم ہے جو شریعت کا علم ہے. انسان کے اندر جبلت ہے جس کی بنیاد پر ایک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے, اس کو ٹرین کرنا نہیں پڑتا ہے, اس کو پیدائشی طور پر معلوم ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک مچھلی تیرنا سیکھتی ہے, اس کو کوئی ٹریننگ نہیں ملتی ہے, لیکن وہ پیدائشی طور پر اس کے اندر وہ علم ڈال دیا گیا ہے. بچے کو بھوک لگتی ہے, وہ روتا ہے, اس کو معلوم ہے رونے سے ہی ملے گا. کیوں؟ اللہ نے اس کو بنایا ویسا. مخلوقات کو علم دینے والا اللہ ہے, فرشتوں کو علم دینے والا اللہ ہے, نبیوں کو علم دینے والا اللہ ہے. علم ایک شرف ہے, علم ایک نعمت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اللہ نے اے نبی آپ کو علم دیا جو آپ کو اس سے پہلے نہیں تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور اللہ کا آپ پر بہت فضل رہا ہے. اپنا فضل جتاتے ہوئے اللہ نے علم کی نعمت کا ذکر کیا ہے, اور علم خود اللہ کی صفات میں سے. اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ عالم الغیب والشہادہ, کہ وہ غیب اور چھپے اور کھلے ہر چیز کا جاننے والا ہے, وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے, وہ بندے کی حاجات جاننے والا ہے, وہ بندے کا ماضی حال اور مستقبل جاننے والا ہے, وہ جانتا ہے بندے کی بھلائی کس میں ہے. اسی لیے آپ جو دعا پڑھتے ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ, کہ اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. تو اس طرح سے یعنی انسان کو علم دینے والا اللہ ہے, اس لیے کہ اللہ ہر چیز کا جانتا ہے, ہر چیز کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے. پھر علوم میں سے وہ علوم بھی ہیں جو دینی علوم ہیں, اور وہ علوم ہیں جو دنیاوی علوم ہیں. اصل مقصود جو علوم ہیں وہ دینی علم ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, اے نبی آپ اس بات کو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سب سے اہم ترین چیز جاننے کی کیا ہے؟ نیوٹن کا قانون لوگوں کو معلوم ہے, اچھی بات ہے. آئنسٹائن کا ایکویشن لوگوں کو معلوم ہے, اسی طرح سے آج کل ڈارون کی تھیوری بھی لوگوں کو معلوم ہے, اور نئی تھیوریز آ رہی ہیں, اسٹرنگ تھیوری ہے, بگ بینگ تھیوری, اور یہ تھیوری وہ تھیوری, بہت سارے علوم دنیا میں ہیں. ان کا اپنا ایک فائدہ ہے, چاہے وہ سائیکل چلانے کا علم ہو, یا الیکٹریسٹی کا علم ہو, یا کیمسٹری کے لیب میں کیے جانے والے ایکسپیریمنٹس ہوں, فزکس کے لا ہو, ایکسلریشن کا کوئی بھی لا ہو, یہ اپنی جگہ مفید علوم ہیں. لیکن سب سے اہم علم کیا ہے؟ وہ علم جو ان تمام چیزوں اور قانونوں کے قواعد کے بنانے والے کے بارے میں علم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سب سے عقل مند آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا جو کائنات میں غور کر کے اللہ تک پہنچے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض. عقل مند کون ہیں؟ زمین و آسمان کے بناوٹ میں اور اسی طرح سے رات دن کے باری باری آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. کون لوگ ہیں؟ اللہ نے اس کی صفت بیان کی, کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ, جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, کھڑے بیٹھے لیٹے, اور کیا کرتے ہیں؟ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور آسمان و زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں. سائنسدان کیا کرتا ہے؟ آسمان و زمین کی بناوٹ میں غور کرتا ہے, چھپے ہوئے قانون معلوم کرتا ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ ان قانونوں کے بنانے والے کو جانتا ہے اور ان کو اس کو مانتا ہے. مومن سائنسدان سے ایک سٹیپ آگے ہوتا ہے. ساری تحقیق کے بعد مخلوق میں کھو گیا اللہ کو نہیں پہچانا, کیا فائدہ؟ اب بتائیے کہ ایک انسان عمارت کی خوبی میں اتنا کھو گیا کہ انجینئر کے بارے میں معلوم ہی نہیں اس کو. ایک آدمی کا کائنات کے بنانے والے اللہ رب العالمین جس کو انجینئر نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ انجینئر کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے، وہ سب کچھ مصیبتیں ہوتی ہیں، اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ کون فیکون، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، بدیع السماوات والارض. بدیع عربی زبان میں آپ دیکھیں گے بدیع پر سے لفظ بدعت ہے، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ نئی چیز جو پہلے نہیں تھی. کائنات کی چیزوں میں آپ دیکھیں گے سائنسدانوں نے جتنی چیزیں بنائی یا جو بھی مینوفیکچر کرنے والی کمپنیاں ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کی ایک فیلڈ ہوتی ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. وہ دیکھتے ہیں آنکھ کیسی بنی ہے، آنکھ دیکھا انہوں نے، آنکھ سے بنایا کیمرہ، شٹر اس کا جو بھی ہوتا ہے پورا آنکھ کو دیکھ کے بنایا ہوا ہے، جو آئرس ہوتی ہے چھوٹا بڑا ہوتا ہے، وہ شٹر بھی چھوٹا بڑا ہوتا ہے، اس کو کاپی کیا انہوں نے. پرندہ اڑتا ہے، اس کے اڑتے اوپروں کی حالت کیسی ہوتی ہے، کیسا فلاپ کرتا ہے، کیسا ہور کرتا ہے، ہوا میں کیسا اڑتا ہے، ایک جگہ پہ اڑتا ہے، ہیلی کاپٹر اور اسی طرح سے ایروپلین. انہوں نے پرندوں کو دیکھ کر اور اسی طرح سے کچھ پرندے جو جگہ پہ گھومتے رہتے ہیں اڑتے رہتے ہیں ان کو دیکھ کے سیکھ کے بنائے. اسی طرح سے اور کتنی ساری چیزیں ہیں جو مخلوقات جو اللہ کی پیدا کی ہوئی تھیں، ان کو اسٹڈی کیا، ان کو اسٹڈی کر کے انسان کی جتنی اوقات ہے، انسان کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو کاپی کیا. تو سائنسدان کائنات کے اندر جو چھپے ہوئے بھید ہیں غور و فکر کر کے، ایکسپیریمنٹ کر کے ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ قوانین، وہ ایکویشنز جو اللہ نے کائنات میں رکھے ہیں، وہ مساوات جو اللہ نے رکھی ہیں کائنات میں، سائنسدان فزسٹس یا جو بھی لوگ ہیں، فزکس کا جاننے والا، کیمسٹری کا جاننے والا، باٹنی، زوالوجی اور جیولوجی، جغرافی، جیولوجی، جتنے بھی فیلڈز ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کائنات میں غور کرتے ہیں اور وہ قوانین جو ان میں موجود ہیں ان کو معلوم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا؟ اسی میں پھنس جاتے ہیں. کیا مقصود یہ ہے؟ مقصود یہ نہیں ہے. مقصد ان چیزوں کے بنانے کا کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ اللہ نے اتنے ستارے کیوں بنائے، کیا کام اس کا؟ آسمانوں میں ستارے کتنے ہیں، گیلیکسیز کتنی ہیں، آپ گننے بیٹھیں گے آپ کی سانسیں گننے کو وقت نہیں رہے گا آپ کے پاس، اتنی گیلیکسیز ہیں آسمان، بلینز، ملینز، ٹریلینز کتنی ہیں، اور کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے آپ کیا نہیں ہیں آسمان، کیوں بنایا اتنا انسان زمین پہ، اتنی سی زمین، ایک پوری دیوار کے اوپر نقطہ بھی اتنا نہیں جتنی زمین کی حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اتنا سب کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ انسان ان کے اندر غور کر کے سوچے کہ کتنا بڑا ہے وہ جس نے اس کو بنایا ہے. اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت، اللہ کا علم، اللہ کی رحمت، اللہ کا یعنی ان چیزوں کو برابر بامانا اور حکمت اور فائدے والا بنانا، ان سب چیزوں کو آدمی جانے. کائنات میں جب واقعی آدمی غور کرتا ہے اور ان میں آپ سوچئے، یہاں زمین گھوم رہی، سورج گھوم رہا ہے اس کا آربٹ ہے، ستارے گھوم رہے ہیں، سیارے گھوم رہے ہیں، اور کتنی گیلیکسیز وہ اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہیں، اتنا سب نظام ہے اور آپس میں ٹکراتا نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا ایک مدار ہے اس میں وہ گھوم رہا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں اس کو 1400 سال پہلے بیان کیا، کل فی فلکی یسبحون، سب کے سب اپنے اپنے مدار میں یسبحون تیر رہے ہیں. اتنی عجیب بات ہے، آپ دیکھیں یسبحون کا لفظ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، یسبحون سبحا، عربی زبان جاننے والا جانتا ہے کہ سبحا یسبحون تیرنے کے لیے آتا ہے. آپ ایسٹرونومی کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھو، اس میں آپ کو ملے گا سیلیسٹیل باڈیز جتنی بھی ہوتی ہیں، یعنی آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے لیے وہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ سوئم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ کوئی بھی اسٹرانومی کی کتاب اٹھا کے پڑھو، سوئم الانگ وہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، تیرنا. قرآن میں تیرنا لفظ ہے. کوئی آدمی سوچ سکتا ہے آسمان میں تیر رہا ہے، پاگل ہو گئے، پانی میں تیرتے ہیں آسمان میں تھوڑی، اتنے بڑے بڑے سائنسدان ان کو معلوم ہے کہ یہ ویسا ہی ہے جیسے پانی میں تیرنے جیسا عمل ہے، جتنا وہ چلتا جاتا ہے یہ تیرنے جیسا ہی ہے. قرآن پہلے سے ہی موجود ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں. ان دو چیزوں کو جوڑتا ہے مومن، اور جب اس میں سے ذکر اللہ کا نکل جائے صرف سائنٹسٹ بن جاتا ہے۔ سائنٹسٹ کیا کرتا ہے؟ آسمان کتنا بڑا، آسمان کی بڑائی میں کھو گیا ہے، زمین کتنی بیلنسڈ، پہاڑ کتنے بیلنس، ہوا کتنی اعلیٰ، یہ کتنا اونچا، سب دیکھ کے اسی میں کھو جاتا ہے۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے، مومن اس سے ایک قدم آگے بڑھتا ہے، وہ اس سب چیز دیکھنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، اور اس کے بعد کہتا یعنی اے اللہ تو نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ بے مقصد نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو وہ حق پاتا ہے، وہ مخلوقات میں پھنس کے نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ وہ مخلوقات کے کمال کو دیکھ کر اس کے خالق کے کمال کو سمجھتا ہے۔ یہ اتنا پرفیکٹ ہے تو بنانے والا کتنا پرفیکٹ ہوگا؟ سائنسداں کیا کہتا ہے؟ یونیورس کتنی پرفیکٹ ہے، یونیورس کتنی گریڈ ہے۔ لیکن مومن کیا کہتا ہے؟ یہ کتنا عجیب ہے کارخانہ ہے دنیا عالم، اس کے آگے اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ تو مومن ایک اعتبار سے سپر سائنٹسٹ ہوتا ہے، کیونکہ جہاں تک سائنسدان نہیں پہنچ پاتا ہے وہاں مومن پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن صرف اپنی عقل پر اعتماد نہیں کرتا ہے، وہ ایک دوسرا ذریعہ علم ہے اس کو بھی حاصل کرتا ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ نبوی علم ہے۔ جیسے میں نے کہا دو علم ہے، ایک دنیاوی علوم ہے، یہ سائنس کے علوم ہے سارے، غور فکر کرنا، اسٹڈی کرنا، اس کے لیے لیب میں اس کو ٹیسٹنگ کرنا، یہ وہ سارے قانون، اس کے ایکسپیریمنٹس، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور علم ہے جس کے بغیر کائنات کی توجیہ صحیح طور سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ یونیورس کا ایکسپلینیشن آپ کے پاس کیا ہے؟ سائنسدان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نبیوں کے ذریعے سے اللہ بتاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم وہ جو آنکھ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، دوسرا ذریعہ وہ ہے جو کانوں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ دو علم جب جمع ہوتے ہیں اور دل میں آدمی اس پر غور و فکر کرتا ہے، تب جا کر واقعی وہ آدمی مومن اور شکر گزار بنتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں باہر لایا، نکالا، کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ زیرو نالج، پڑھا لکھا پیدا نہیں ہوتا آدمی۔ وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس نے تم کو سمع سننے کی طاقت دی، ابصار دیکھنے کی طاقت دی، والافئدہ سوچنے کی طاقت دی تاکہ تم شکر کرو، سننے کی طاقت دی کہ تم نبی کی بات سنو۔ وہ علم جو سماعی ہے، نبیوں کے ذریعے سے سن کے ہی معلوم ہوتا ہے، اور تم کائنات میں غور کرو، آنکھ دی تاکہ کائنات میں غور کرو۔ تو سننے والا علم ملے گا نبیوں سے، اور آنکھوں کا استعمال کر کے کائنات میں آدمی غور کرے گا۔ ان دونوں علوم کے ملنے کے بعد جب دل میں غور کرے گا، والافئدہ دل بھی دیا تم کو سوچنے کے لیے، تاکہ اینڈ میں نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم واقعی تم کو احساس ہو کہ ہاں جس نے اس ساری کائنات کو بنایا کتنا بامانی بنایا، میرے لیے بنایا، کتنا قدرت والا وہ ہے، اس نے سبھی میرے لیے بنایا ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون۔ دیکھیے ایجوکیشن کی فیلڈ میں آج دنیا بہت ترقی کر چکی، مسلمان پیدل ہیں ابھی بالکل، وہ راکٹ میں بہت آگے گئے وہ، لیکن قرآن نے وہ بنیادیں فراہم کی ہیں جس سے آج اس کو بھی کھینچ کے واپس لا سکتے ہیں، اس کو اڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آدمی کو آپ کچھ دے سکتے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہے، کہ وہ علم جو کائنات کا ایک پڑھے لکھے آدمی کے پاس ہے، آج دنیا کے پاس جواب نہیں ہے۔ باقی پوری کائنات پرفیکٹ ہے، انسان کی دنیا پرفیکٹ کیوں نہیں؟ ایک آدمی دوسرے پہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ جواب نہیں ہے۔ کیوں آئے ہم یہاں پہ، کیا ہے کرنے کا، کیا ہے یہاں پہ، مدہ کیوں آتی ہے، زندگی کیوں ملی ہے، کہاں سے آتی؟ زندگی کیا ایک کیمیکل ریئیکشن ہے؟ زندگی کیا ہے؟ اگر وہ کیمیکل ریئیکشن ہے، اگر وہ کوئی کیمیائی کوئی عمل ہے تو ٹھیک ہے، وہی کیمیکل ریئیکشن کر کے مرے ہوئے کو واپس زندہ کرو، کر سکتے ہیں، یہاں سے پازیٹو یہاں سے نیگیٹو، ایک کان کو یہ لگا ایک کان کو یہ لگا، اٹھ کے بیٹھ گیا السلام علیکم، ہوتا ایسا نہیں ہوتا، بھاگ جائیں گے لوگ ایسے ہوا، بعض اوقات مرا ہوا نہیں ہوتا، لوگ مرا ہوا سمجھتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ گیا تو سب بھاگ جاتے ہیں، کیا مرے ہوئے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ حیات کہاں سے آئی تھی اس میں؟ وہ گوشت کا لوتھڑا ماں کے پیٹ میں پڑا ہوا تھا ایک ٹکڑے کے طور پر، ایک قطرہ، قطرے سے پھر گوشت کی بوٹی، بوٹی میں ہڈی، اس پر جلد، اس میں ناخن، بال، کیا کچھ نہیں، وہ کہاں سے آیا؟ پھر اس میں دھڑکنے والا دل کہاں سے آیا؟ اس میں خون کی وہ نالیاں، اس کے اندر سانس لینے کے لیے پھیپھڑے، کھانا ہضم کرنے کے لیے اس میں ساری چیزیں، میدا اور یہ سب کچھ، اور پیشاب کے لیے جگہ ہے، لیکن وہاں پیشاب نہیں کرے گا، وہ پڑا رہے گا وہیں پہ، باہر آنے کے لیے، باہر آنے کے بعد استعمال کرے گا، وہاں آنکھ نہیں کھلے گا، وہاں بات نہیں کرنا ہے اس نے، وہ اندر ہی پڑا رہے گا، کہاں سے آئے اس میں جان؟ کیمسٹری کے پاس جواب ہے اس کا، کہاں سے آئی جان؟ کیا ہوا جو جان آئی؟ جواب نہیں، اس کے پاس حیات کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے؟ ابھی تک سائنس کے پاس جواب نہیں ہے، حیات کہاں سے آتی کہ جواب، خواب کہاں سے آتی جواب نہیں ہے، آدمی کو خواب کیوں آتا؟ آپ پڑھو کوئی کتاب جواب لا کے بتاؤ، خواب کیوں آتا؟ ابھی تک کے سائنسداں بولتے ہیں، ابھی ریسنٹلی بی بی سی کا ایک ڈاکومنٹری تھا، اس میں انہوں نے کہا خواب کیوں آتے ابھی تک معلوم نہیں آتا، ہاں خواب کا کیا فائدہ وہ معلوم ہے، کیا ہوتا ہے خواب میں؟ خواب میں ہوتا ہے کہ آدمی کی یادداشت میں بہت ساری غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزوں کو کلین کرتا ہے انسان کا برین، اور ضروری چیزیں یاد رکھتا ہے، آپ راستے سے چلتے جا رہے ہیں، کوئی پیڑ دیکھا، کوئی بچہ دیکھا، کوئی کتا بلی یہ وہ دیکھا، آپ نے گھر دیکھا، کوئی بورڈ پڑا، کیا نہیں دیکھتا آپ، وہ سارا اس کے مائنڈ میں جمع ہوتا ہے، یہ پورا کچرا ہوتا ہے، وہ ضرورت نہیں زندگی میں اس کے لیے، وہ جو ان نیسسری انفارمیشن ہوتی ہے برین رات میں جب آدمی سوتا ہے اس کو کلین کرتا ہے، ورنہ سارا علم یاد رکھنا بھی ایک مصیبت ہے انسان کے لیے، ہارڈ ڈسک فل ہو جائے گی، آدمی کی حالت خراب ہو جائے گی، اللہ نے انسان کو کتنا عمدہ بنایا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس نے تم کو سننے کی طاقت دی، اس نے تم کو دیکھنے کی طاقت دی، اس نے تم کو سوچنے کی طاقت دی تاکہ تم اس کا شکر کرو، معلوم ہوا ان صلاحیتوں کا ملنا جو ایجوکیشن کے بیسک ذرائع ہیں، علم کے ذرائع کیا ہیں؟ دیکھنا، سننا اور سوچنا، کسی بھی سائنسدان سے آپ پوچھو کیا ذریعہ ہو، اللہ نے بتایا یہ تم کو ہم نے دیا ہے تاکہ تم پیدا ہوئے تو کیسے پیدا ہوئے تھے، ڈاکٹر بن کے آتی ماں سے پوچھا کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے، ڈاکٹر بن کے پیدا نہیں ہوا، پروفیسر بن کے پیدا ہوا، پیدا ہوا جاہل، کچھ نہیں معلوم اس کو، کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ نے صلاحیتیں اس کو دی تاکہ دنیا میں جا تو تحقیق کر، تحقیق کے یہ وسائل کان، آنکھ اور دل، زبان تو بولنے کا ذریعہ ہے، دیکھیں یہ ایک ہوتا ہے ان پٹ، ایک ہوتا ہے آؤٹ پٹ، آپ جانتے ہیں اس چیز کو، یہ سب کیا ہے، یہ ان پٹ ہے، سننے کا ذریعہ، اس سے علم اندر جاتا ہے، آنکھ اس سے بھی علم اندر جاتا ہے، منہ سے تو باہر آتا ہے، اللہ نے وہ نہیں ذکر کیا، اور دل پروسیسنگ، یہ پروسیس کرتا ہے، اس کا پروسیسر ہے، اور یہ کیا ہے اس کے پیریفرلز جو بھی کہیں گے آپ اس کو، اس کے علم لینے کی ذریعہ، اللہ نے بتایا یہ تم کو ہم نے دیا ہے، کیوں؟ تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم کائنات میں غور کرو، اور جب تم کو واقعی نبیوں کی بات مل جائے، یہ سب اللہ نے تمہارے لیے بنایا، تمہارا دل شکر سے بھر جائے کہ اللہ کتنا احسان والا ہے، اتنا اللہ کتنا رحیم ہے کہ اس نے سب کچھ ہم کو دیا ہے، یہ سارے علوم کا تقاضا ہے، ایک انسان سب پہچانا، سارے لاز اس کو معلوم پڑے، لیکن اس کو، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس کے سارے علوم بے فائدہ ہیں، ایمان سارے علوم کا حاصل ہے، اگر ان علوم کے بعد انسان کو ایمان نہیں ملتا ہے وہ ناکام ہے، وہ ناکام ہے، یہ اصل علم ہے، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ الا اللہ، اے نبی آپ اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سب سے اہم علم یہ ہے۔ اساتذہ جو چاہے وہ مدرسے کے اساتذہ ہوں یا دینی مدرسہ ہو یا دنیوی مدرسہ ہو، ٹیچر ہوں، ان کی ذمہ داریوں میں سے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو اور اپنے طلبہ کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو جب بھی کائنات کی بات بتائیں وہ کائنات سے آگے گزر کر اللہ کے بارے میں ان کو بتائیں۔ ایک مسلم اسکول میں اور ایک نان مسلم اسکول میں فرق کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلم ٹیچر میں اور ایک نان مسلم ٹیچر میں فرق کیا ہونا چاہیے؟ ایک نان مسلم ٹیچر جو کسی کو نہیں مانتا، ایتھیسٹ ہے، وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا ہے، وہ بتائے گا یہ ایسا ہوتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن مومن بتاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے بیان کی ہیں، یہ کیوں بیان کی؟ کیوں نہیں دیکھتے تم ان کو؟ دیکھتے نہیں ان کو؟ ان کو دیکھ کے کرنا کیا ہے؟ ان کو دیکھ کے آدمی کو واقعی سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ تمام مخلوقات ان کی ایک حکمت ہے۔ ان کی حکمت، ان میں حکمت آئی کیوں؟ ارے بھائی آپ دنیا میں آئے اور دنیا پوری آپ کے حساب سے ہے اور کوئی بنانے والا نہیں، ایسا ہوتا؟ آپ کسی کمرے میں اچانک گئے، کسی جنگل دیہات میں گئے، آپ کو پورا ایک روم مل گیا، آپ کے لیے پہلے سے بالکل وہاں پہ بیڈ بنایا ہوا ہے، وہاں پہ اے سی کا انتظام ہے، آپ کے جاتے ہی اے سی شروع ہو گیا، اور وہاں سے دیوار میں سے نکل کے کھانا آپ کے سامنے آیا، آپ کو جو فروٹ پسند ہے وہی مل رہے ہیں وہاں پہ، آپ کو پیاس لگی ہے جتنی ٹیمپریچر والا پانی چاہیے وہی ٹیمپریچر کا پانی مل رہا ہے، آپ کو جو پینے کی چیز پسند ہے وہی مل رہی ہے، آپ کو کھانا جو بریانی چاہیے تو بریانی ہے آپ کے سامنے۔ ایسا اگر آپ کو ہو، آپ کیا کہیں گے؟ کس کو معلوم پڑ گیا کہ مجھ کو کیا چاہیے تھا؟ یا آپ یہ کہیں گے اپنے آپ ایسا ہوتے رہتا؟ آپ ایسا بولیں گے؟ آپ ایسا نہیں بولو گے۔ آپ کو تجسس پیدا ہوگا وہ کون ہے جس نے میری پسند کو جانا، میری ضرورت کو جانا، اور پورا معاملہ میرے حساب سے سجا کے رکھ دیا، اتنا آسان کر دیا کہ میں ان چیزوں کو حاصل کر جاؤں، میری ضرورت پوری ہو جائے۔ کون ہے وہ؟ وہ بڑا بے غیرت اور بد کردار آدمی ہوگا جو کھا پی کے ڈکار لے اور پھر یہ بھی نہ سوچے کہ کس نے کیا ہے۔ کتنا بے غیرت اور خودغرض آدمی ہو۔ لیکن واقعی شریف آدمی جو ہوگا وہ فوراً سوچے گا، ڈھونڈے گا گھر کے اطراف، کوئی اور تو نہیں رہتا یہاں پہ کہ باہر گیا ہوگا، دیکھیں گے اس کی طبیعت چاہے گی کہ وہ کون ہے جس نے سب کچھ کیا ہے۔ دنیا کے اندر دیکھنے والے کے اندر یہ چیز پیدا ہونا چاہیے۔ ایک ٹیچر کا کام یہ ہے، کامیاب ٹیچر وہ ہے جو اپنے اسٹوڈنٹس کو مخلوق میں پھنسنے کی بجائے خالق تک لے جا کے چھوڑتا ہے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک ٹیچر کی فضیلت، ایک معلم کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، آدمی گیا، عمل گیا، الا من ثلاثه، سوائے تین چیزوں کے، الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او عمل صالح يدعو به او ولد صالح يدعو له، کہ پہلی چیز ایسا صدقہ اپنے بعد اپنی زندگی میں کر جائے کہ جس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے، دو ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑ جائے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، اور تین ایسی اولاد اپنے پیچھے چھوڑ جائے کہ جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اس حدیث میں جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ او علم ينتفع به، اپنے بعد ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ آپ بتائیے کہ یہاں پر اگر مجرد علم کہا جاتا تو اس سے نبوی علم مراد ہوتا، یہاں دینی علم صرف مراد نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ علم جس سے نفع ہو، کیوں دینی علم سے نقصان بھی ہوتا ہے، دینی علم سے تو فائدہ ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر قید کیوں لگائی جا رہی ہے؟ ایسا علم پیچھے چھوڑ جائے جس سے فائدہ ہو، لوگوں کا نفع ہو، تاکہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی اس میں آ جائیں جو انسان کے فائدے والے ہیں۔ آپ غور کریں ان الفاظ پر، یہاں کیا کہا جا رہا ہے، اپنے بعد ایسا علم چھوڑ جائے جو نفع والا ہو. جو سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا دینی علوم میں یہ قید لگانے کی ضرورت ہے کہ ایسا دین کا علم چھوڑ جائے جس میں فائدہ ہو. تو جواب کوئی آدمی یہ پوچھ سکتا ہے، اچھا اس سے معلوم ہوا کہ دین کا کوئی ایسا علم بھی جس میں فائدہ نہیں ہوتا ہے، دین کے تو سارے علوم فائدے والے ہیں، پھر یہ قید کیوں؟ تاکہ اس میں وہ علوم بھی شامل ہو جائیں جو دینی علوم کے علاوہ ہیں، کہ ایسا علم پیچھے چھوڑ جائے جو فائدے والا ہو. لہذا اگر کوئی آدمی ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑتا ہے جو خالص دینی نہیں ہے لیکن انسانیت کا اس میں فائدہ ہے، جیسے میتھمیٹکس ہے، حساب ہے، جس کی بنیاد پر بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، بلڈنگز بنائی جا سکتی ہیں اور اس کے ذریعے سے زکوٰۃ کے معاملات حل ہوتے ہیں. اب حساب کتاب کا علم کیا نبی حساب کتاب سکھانے کے لیے آئے تھے؟ کوئی کلاس کسی نبی نے حساب کتاب کا لیا ہے؟ نہیں، انبیاء حساب سکھانے کے لیے نہیں آتے ہیں. لیکن جب آدمی کو میتھس آئے گا، وہ اسٹوڈنٹس کو حساب سکھائے گا، ہر آدمی کو جب حساب کرنا آئے گا تو وہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکال سکتا ہے، وہ وارثوں کو صحیح وراثت میں سے ان کا صحیح حصہ وہ تقسیم کر سکتا ہے. اس کو کیلکولیشن جب آئے گا تو اس کیلکولیشن کی بنیاد پر وہ قرض کے سلسلے میں، جو اس کے یہاں جاب کر رہا ہے اس کی مزدوری کے سلسلے میں، کسی سے اس نے کچھ لیا ہے، اس کا لین دین ہے، سارے معاملات جو ہیں وہ حل کر سکتا ہے. کب؟ جب اس کے پاس میتھس ہے. لکھنا پڑھنا، انبیاء لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے نہیں آتے، الف با تا سکھانے کے لیے آئے، کبھی بیٹھ کے پڑھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الف پڑھو، با پڑھو، تا پڑھو؟ نہیں. لیکن الف با تا جب پڑھے گا تو پھر قرآن کریم پڑھنا اس کے لیے ممکن ہوگا، اور اسی طرح سے دوسری کتابیں جو حدیث کی پڑھنا اس کے لیے ممکن ہوگا. یہ علم کے لیے وسائل ہیں، یہ اگرچہ فی نفسہ مقصود نہیں ہے. کوئی آدمی ان پڑھ ہے اور وہ قرآن حدیث کا علم حاصل کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن الف با تا اگر اس نے سیکھا، وہ پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، وہ تبلیغ کر سکتا ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں کچھ بات لکھ کے بھیج سکتا ہے، وہ حدیثوں کو لکھ کر اس کو محفوظ کر سکتا ہے اپنی بات کی نسل میں. تو اگرچہ لکھنے کا علم فی نفسی مقصود نہیں ہے کہ کوئی نہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ آدمی جہنم میں جائے گا، ایسا نہیں، لیکن یہ علم جس کے پاس ہے وہ آدمی علم کی حفاظت اور علم کی اشاعت دونوں کی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے. آپ کو لکھنا آتا ہے، آپ بیٹھے مثلا دینی درس میں اور آپ کو لکھنا آتا ہے، آپ وہ باتیں جو قرآن و سنت کی ہیں آپ اس کو لکھ رہے ہیں، آپ نے اس کو محفوظ کیا ہے، اب آپ لے جا کر کسی اور کو وہ بات اور مزید تفصیل کے ساتھ لکھ کے کسی کو پہنچا سکتے ہو. تو آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا، وہ شخص جس نے اس نیت کے ساتھ آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا تھا کہ یہ بچہ جا کے کل کو دین کا علم پھیلانے کا ذریعہ بنے، لوگوں کو پڑھنا لکھنے سکھائے، جس نے اس نیت سے آپ کو پڑھایا تھا، اس کو آپ کی اس لکھنے کا، پڑھنے کا، پھیلانے کا ثواب ملے گا. بیٹھے بیٹھے آپ کو کتنا ثواب مل رہا ہے صرف ایک نیت کی بنیاد پر. اب ٹیچر اگر یہ سوچے بھائی پڑھانا ہے کسی طرح سے 8 گھنٹے 6 گھنٹے، یہ سارے انسانی شیاطین بچے، میں خود پڑھا چکا ہوں اسکول میں، ٹیچر کو معلوم ہوتا ہے بچے کیا ہوتے ہیں، یعنی ہر گھر کا ایک شرارتی بچہ ایک کلاس میں وہ سب جمع ہو جائیں، آپ سوچیے نور نالا نور. تو بعض ٹیچر کو تو فکر ہوتی میرا فلاں کلاس میں میرا بھی لیکچر ہے، کیونکہ فلاں کلاس کے بچے بہت شرارتی ہیں. تو بعض ٹیچر خود پریشان ہوتے، بھولے والے قسم کے ٹیچر بھی ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں وہ کہ اس کلاس میں وہ گھبرا جاتے ہیں کہ کیا کروں میں ان کو جا کے، ایسے ایسے سوال پوچھتے بچے جو ٹیچر جواب نہیں دے پاتا ہے. تو ٹیچر کو معلوم ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کیا بلا ہے. تو اب اگر وہ آدمی یہ سوچے ٹیچر کہ مجھ کو کلاس میں جانا ہے، 1:45 منٹ کے میرے لیکچرز ہیں، کلاسز ہیں، کسی طرح سے کچھ بھی وقت نکال دو، مہینہ ختم کر دو، تنخواہ پھر ملنے والی ہے. یہ آدمی اپنی ذمہ داری میں اللہ کے نزدیک بھی خیانت کر رہا ہے. یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ یہ خائن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کل لکم راع، سن لیتے بھی حدیث، کل لکم راع و کل لکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے، نگراں ہے، جس کو آپ راعی کس کو کہتے ہیں؟ چرواہے کو، جو بکریاں چراتا ہے، چوپائے چراتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر بکری کا خیال رکھے. کوئی بھیڑیا آ کے اس کو اٹھا کے نہ لے جائے، اس کو ہر ایک بکری کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اس کو بالکل چوکنا رہنا پڑتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے. اگر ایک بھی بکری بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، بکریوں کا مالک اس سے پوچھے گا میری بکری کہاں ہے، تو اس کو میں نے ذمہ داری دی تھی اس کو سنبھالنے کی، کیوں نہیں سنبھالا تو نے؟ وہ بھیڑیے کا نام لے کے شکایت نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے بھیڑیا، لیکن تجھ کو چراوا بنایا کیوں میں نے؟ اسی لیے کہ تو ان کی نگرانی کرے، ان کی حفاظت کرے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے اس کے ماتحتوں کے بارے میں، اس سے سوال ہوگا، پوچھ ہوگی، قیامت کے دن اس کو پکڑا جائے گا اس کی بنیاد پر. اگر ذمہ داری پوری کی پاس ہو جائے گا، ذمہ داری پوری نہیں کی فیل ہو جائے گا. چاہے سارے بچوں کو اس نے پاس کیا ہو، یہ فیل ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو پاس ہونے لائق نہیں تھا اس کے باپ سے ڈر کے پاس کیا. اس کا باپ گنڈا ہے، اگر پاس نہیں کیا اس کو تو مجھ کو فیل کر دے گا وہ، ہے کہ یا یہ بچہ میرا 5 لاکھ کے برابر دیتا ہے، پڑھتا نہیں ہے. اب ٹیچر بھی عجیب عجیب ایک ایک قسم کے نمونے کے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ پڑھاتے بھی ہیں اور پڑھ بھی چکے ہیں. یہ میرا بچہ بہت پیارا ہے، جا بیٹا پان لے کے آ. گیا وہ پان لانے، اب کلاس چل رہا ہے یہاں پر، پڑھ رہے. اب وہ آیا، نہ اس کو حساب آتا ہے نہ کتاب آتی ہے. اب وہ فیوریٹ ہے ٹیچر کا. کیوں؟ اس لیے کہ لاتا ہے اور بتاتا نہیں ہے، پرنسپل کو نہیں بتاتا ہے کہاں گیا. جاتا ہے تو بولتا ہے چاک لانے جا رہا، لے کے آتا ہے پان، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، سب لے کے آتا ہے. ایسے بھی ٹیچرز ہوتے ہیں، اور وہ بچہ ہمیشہ پاس ہوتا رہتا ہے. ماں باپ خوش، میرا بچہ کتنا پڑھ رہا ہے، پاس ہو رہا ہے. جب بچے کو باپ نے دیا یہ پڑھ ذرا کتاب، تو سیدھی پکڑوں گی الٹی پکڑوں، سوچ رہا ہو تو اگلی کلاس میں 10ویں تک کیسے آیا؟ بولے بھیجے تو آیا، مجھ کو کیا معلوم کیسے آیا، مجھ کو اگلی کلاس میں بھیجتے رہے. نہ تم نے چیک کیا، نہ نانا نے، نہ دادی نے، نہ کسی نے. اب اچانک 10ویں میں آ کے امتحان لے رہے ہو تو کیسا معلوم پڑے گا مجھ کو کیا ہے؟ بچے ہوتے 10ویں تک کے بچے ہوتے، ان کو اردو پڑھنا نہیں آتا ہے. کس کے احسان سے؟ ٹیچر کے احسان سے، ٹیچر کی مہربانی ہوتی ہے. یہ قوم کے ساتھ ہم لوگ خیانت کر رہے ہیں، ہم قوم کو ایسا پروڈکٹ سپلائی کر رہے ہیں جو نالائق پروڈکٹ ہے، لائق نہیں ہے. وہ آگے جا کے کیا کام کرے گا؟ لائق نہیں ہے. وہ قوم کی خدمت کرنے لائق نہیں ہے، وہ آگے بڑھنے لائق نہیں ہے. بعد میں جا کے وہ بدوا دیتا ٹیچر کو، اگر مجھ کو پہلے ہی وہ لوگ فیل کرتے تو میں اور پڑھائی کر کے آگے بڑھتا، پاس کرتے رہے. ایسا وقت آیا، اب آگے جا کے میں جب پڑھ رہا ہوں کالج میں تو ایک بھی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ انگلش کچھ بھی نہیں آتا مجھ کو، کچھ نہیں آ رہا. سب کو گھبرا کے دیکھ رہا، نام پوچھے تو ایڈریس بتا رہا، ایڈریس پوچھے تو نام بتا رہا. کتنے بچے آپ جانتے ہیں، کتنے بچے ٹیچرز کے پاس کرنے کی وجہ سے ان کا فیوچر فیل ہو جاتا ہے. 10ویں تک یوں ہی پاس کر دیا ان کو، اور اس کے بعد میں جب کالج میں گئے تو وہاں پہ انگلش سمجھ میں آ رہی نہیں، بلکہ یہ بھی سمجھ رہا نہیں کون سی زبان بول رہا ہوں. اب جب نہیں سمجھ میں آتا ہے، وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ بار بار ٹیچر سوال پوچھتا ہے، کون بے عزت ہو بھائی. اور اس میں پہلے تو صرف لڑکوں کے اسکول میں تھا، اب کالج میں لڑکیاں بھی آ گئی، اب اپنا نام خراب ہو رہا ہے. اب کیا کرتا ہے وہ؟ اب اپنا نام بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے اس کے کلاس میں ہی جاتا نہیں ہے، کینٹین میں اپنا وقت برباد کرتا ہے، فلمیں دیکھنے جاتا ہے. اور اسی طرح سے ماں باپ کو کچھ پتا نہیں، میرا بچہ ہزاروں سے ماں باپ خرچ کر رہے ہیں، کالج جا رہا ہے لیکن کالج نہیں ہے، تھیٹر جا رہا ہے، یہ کینٹین جا رہا ہے، یہ پکنک پہ جا رہا ہے. اور پھر اچانک اس کے بعد میں ایک وقت آتا ہے، کچھ جب فیل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد میں وہ آگے بڑھنے لائق نہیں رہتا ہے. پھر وہ رکشہ چلانا شروع کرتا ہے، پھر وہ کسی میکینک کے ہاتھ کے نیچے 4 گالیاں کھا کے گاڑی بنانا سیکھتا ہے، تو یا تو وہ انجینئر بنتا ہے تو پائلٹ بنتا ہے، یہی اس کے پاس بچ جاتا ہے. یہ پیشے غلط نہیں ہے، لیکن جب اس سے آگے وہ بڑھ سکتا تھا تو اس نے کتنے پہ کیوں اتفاق کیا اس نے؟ اگر وہ لوگوں کی ٹوٹی گاڑیاں بنا رہا ہے، یہ وہ نئی بھی گاڑی بنا سکتا تھا. اگر وہ رکشہ چلا رہا ہے تو وہ پلین بھی چلا سکتا تھا. رکشہ چلانا غلط نہیں ہے، لیکن اس سے آگے جا سکتا تھا، کیوں نہیں گیا؟ اس کو ہم نے لائق نہیں بنایا، اس کو ہم نے گڑبڑ کر دیا. وہ فالٹی پروڈکٹ کیوں نکلا؟ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے. ٹیچر کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. بعض اوقات ٹیچر پہ لوڈ ہوتا ہے، میری کلاس کے بچے اگر فیل ہو گئے تو میرا نام خراب کیا ہوگا، پڑھاتا نہیں ہے. تو ٹیچر کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ دروازے پر. اور دیکھتا ہے پیون آ رہا نہیں آ رہا, پرنسپل آ رہا نہیں آ رہا, پورا کوریڈور خالی ہے, بچوں سے کہتا ہے ہاں شروع ہو جاؤ, پھر کوئی یہاں سے نکالتا, کوئی یہاں سے نکالتا, کوئی بغل میں سے نکالتا, ہاں کوئی یہاں سے انڈرویئر سے نکالتا ہے, شروع لکھ رہے ہیں, ایسے پرچے لکھتے ہیں کہ کوئی باہر کا آدمی ہو تو ٹیچر نے لکھا ہے یا اسٹوڈنٹ نے لکھا ہے سمجھ نہیں سکے گا, اتنے اچھے پرچے. لیکن وہ بچہ, اس کا ہم فیوچر خراب کر رہے ہیں, ہم اس کو پاس نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کو آج پاس کر رہے ہیں, اس کو ہمیشہ کے لیے ہم فیل کر رہے ہیں. آپ ایسی محنت اس کے اوپر کرو کہ آپ کو پسینہ آ جائے, ایسی محنت. آپ کے ہاتھ میں امانت ہے قوم کی, آپ کے ہاتھ میں قوم کی امانت ہے. ایک بچہ کل جا کے کیا بن سکتا ہے آپ نہیں بول سکتے. بعض اوقات ٹیچر اتنے خوش ہوتے, جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ٹیچر, کوئی بچہ ان کو ملتا ہے, یاد ہے سر مجھ کو پہچانا آپ نے؟ نہیں پہچانا. وہ مجھ کو ایک بار آپ نے بہت مارا تھا, یاد ہے آپ کو, میری ہڈی ٹوٹی تھی. اچھا اچھا اچھا, وہ بچہ ہے کیا؟ معاف کرنا, معاف نہیں, میں سدھر گیا آپ کے مارنے سے. آپ لوگ مت مارو کسی کو ایسا ہڈی ٹوٹنے تک. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ بعد میں ملتا, کیا چل رہا ہے تیرا؟ بولتا میں فلاں اس میں بڑی کمپنی کا میں آج یہ ہوں, چیئرمین ہوں. کتنا خوشی ہوتی ہے اس کو, وہ دیندار بھی ہے, وہ چیئرمین بھی ہے, کتنا خوش ہوتا ہے ٹیچر کہ میری محنت کا پھل مجھ کو ملا ہے. اس سے زیادہ اس کو کیا چاہیے کہ اس نے قوم کو ایسے افراد دیے. بولتا میں کمپنی, میں خود کمپنی چلا رہا ہوں, اور میں اپنی کمپنی میں, میری کمپنی میں 1000 آدمی کام کرتے ہیں. ایک گھر میرے ذریعے اللہ کے, اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ذریعہ بنایا کہ میرے ذریعے سے 1000 گھر جو ہیں کھاتے پیتے ہیں. یہ ٹیچر, یہ غیرت مند ٹیچر جس نے اس کا کچھ کھایا نہیں, اس کو پڑھایا اور اس کی لاپرواہی پر اس کو سمجھایا, سکھایا, پڑھایا, اپنے بیٹے کی طرح اسے سلوک کیا, نہیں مانا تو ایک دو بار دھلائی بھی کر دی اس کی, تڑپ کے اندر سے تل تلا کے اس کی پٹائی بھی کر دی کہ تو پاس ہو, کیوں فیل ہو رہا, تو صلاحیت مند ہے, تو شرارت کیوں کرتا ہے, تو پڑھ, تیرے اندر ہے اتنی صلاحیت کہ تو آگے بڑھ سکتا ہے. کیونکہ شرارتی بچے اکثر بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ شرارت کے لیے انٹیلیجنس چاہیے. دیکھیے, دیکھنے کا ایک زاویہ یہ ہے, یہ بہت شرارتی ہے, کچھ کام کا نہیں ہے, یہ بہت کام کا ہے, یہ آٹے کا گولا نہیں ہے, یہ بہت کام کا ہے. کیونکہ شرارت کرنے کے لیے عقل مندی چاہیے. عقل مند آدمی شرارت کر سکتا نا, ٹیچر کو کام پہ لگا رہا تو اتنا بھولا بھالا بچہ ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ. آپ کا قصور ہے آپ اس کو جیت نہیں پائے, آپ اس کو اپنا بناتے اگر تو آپ اس سے بہت کام کرا سکتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بہت شرارتی بچہ ہے, ادھر بیٹھا ادھر, تو ایک کام کر میں باہر جا رہا ہوں تو یہ مانیٹر کھڑا ہو جائے, پوری کلاس میں دیکھنا کوئی شرارت کرے اس کو بتانا, وہ ایک دم شریف بن جاتا. کیوں؟ اس کو پوسٹ بھی نہیں جا رہا, وہ شریف بن جاتا ہے, اس پہ تھوڑا اعتماد, کبھی غلطی کر دیا, ادھر بیٹھا ایسا نہیں کرنا, تو نے غلط کیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایک کام کر, ایسا ایسا کیا کر, کیا نہیں آتا تجھ کو, نہیں آتا اس کی شرارت کر رہا ہے, ٹھیک ہے ایک کام کر, روزانہ میں تجھ کو آدھا گھنٹہ دیتا ہوں, پڑھے گا تو, پڑھتا ہوگا تو میں پڑھاؤں گا, ہاں ٹھیک ہے پڑھوں گا, بیٹھ. کھلایا اس کو تھوڑا بہت, ہفتہ بھر اس کو کھلاتا ہے, اس کے بعد بند کیا, اب آنے کی عادت ہو گئی اس کو, پڑھنے لگا ہوں, تھوڑا بہت پڑھا دیا اس کو, تھوڑی ذمہ داری دے دی اس کو, پیار محبت سے اس کو, کوئی ڈانٹ دیا اس کو, ماں باپ نے اس کو ڈانٹا, کہا نہیں چھوڑو ہم اس کو, میری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے آپ اس کو مت پٹائی کرو. بعض اوقات کلاس میں پیرنٹس آتے ہیں, بچے کے سلسلے میں پیرنٹس سے ٹیچر شکایت کرتا ہے, لیکن کبھی اس کا فائدہ ہوتا بھی ہے, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر نے پیرنٹس کے سامنے, ماں باپ کے سامنے شکایت کی, اب باپ ایک دم جلاد, اکثر جلاد باپ کے بچے بہت شرارتی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ گھر کی مصیبت باہر نکالتے ہیں اسکول میں. اب وہ کیا کر رہا ہے, باپ نے دیکھا اچھا ایسا کرتا ہے, اب باپ کو تو ٹائم ملا ہے آج آنے کے لیے, کبھی ٹائم ملتا نہیں گھر پہ, تو کبھی چیک نہیں کرتا بچہ کیا کر رہا ہے, بس سننا تھا ٹیچر سے, اچھا میرا بچہ شرارت کرتا ہے, میرا نام خراب کرتا ہے, یہ بھی کرنے کے بچے کا کیا ہو رہا, میں دھیان نہیں دے رہا بچے پہ, باپ بھی کیا کرتا ہے, ٹیچر کی باتیں مجھ کو سننی پڑی, وہیں تماچے لگانا شروع کرتا ہے, بہت دھلائی کر دیتا بچے کی, وہ بالکل پوری کلاس کے سامنے جب مار کھا رہا ہے بچہ, اس کے اندر بغاوت پیدا ہوتی, اچھا مجھ کو ذلیل کرنے کا ذریعہ یہ ٹیچر بنا, اچھا میں بھی دیکھتا ہوں, میں برابر دیکھتا ہوں تم کو کیا کرنا ہے, مجھ کو معلوم ہے, زندگی بھر وہ بھولتا نہیں اس طرح کی چیز ہے. اس کی بجائے ٹیچر کہے کہ ٹھیک ہے تھوڑا کمزور ہے, تھوڑی محنت کی ضرورت ہے, اور اچھا بچہ ہے یہ, میں دھیان دوں گا اس کے اوپر, باپ کے سامنے بچے کی اس نے کیا کی, بچا لیا اس کو, آپ اس کو کانفیڈنس میں لے سکتا ہے. ادھر بعد میں کلاس ہونے کے بعد اس کو بٹھایا, بیٹھ ادھر, تیرے والد صاحب آئے تھے, دیکھ تیرے بارے میں سب پوچھ رہے تھے, اگر میں ایسا بتاتا ان کو دھلائی ہوتی کہ نہیں ہوتا؟ ہاں ہوتی, بہت دھلائی ہوتی, یہاں تو ہوتی ہوتی, گھر پہ بھی ہوتی, گھر پہ ڈبل ہوتی, یہاں کھڑے ہو کے گھر پہ الٹا لٹکا گیا. میں نے تجھ کو بچایا, کیوں بچایا؟ اس لیے بچایا کہ تیرے پاس ابھی بھی موقع باقی ہے, تو پڑھنا چاہے گا, دیکھ ایسا ایسا کرے گا تیری زندگی چلی جائے گی, تیرے اسٹوڈنٹ دوسرے تیرے ساتھ میں وہ آگے نکل جائیں گے, تو نہیں کر پائے گا. آج تو شرارت کر کے مزاق کر رہا ہے, کل یہ تیری شرارت کر کے مزاق بنائیں گے تیرا. چاہیے تجھ کو ایسا؟ نہیں. کیا کر سکتا ہے تو؟ یہ کر سکتا ہے, ایک کام کر, ایسا ایسا کر, ٹھیک ہے؟ تو کم سے کم اتنے مارکس تو لے, تیرے اندر پوٹینشیل ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. لوگوں کے لیے تعلیم میں آسانی پیدا کرو, مشکل مت بناؤ اس کو, اور لوگوں کو رغبت دلاؤ, نفرت مت دلاؤ. اور ایک روایت میں آپ نے مسند احمد کی روایت میں فرمایا کہ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. اتنی جامع حدیث ہے یہ. آپ نے فرمایا علمو, لوگوں کو سکھاؤ, وَيَسْتِرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا, لوگوں کو علم دو, ان کے لیے آسانی پیدا کرو, ان کے لیے مشکل مت بناؤ. ٹیچر سوچتا نہیں اسٹوڈنٹ کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے, وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنا ہے اس کو, اتنے دن میں اتنا سلیبس ختم کرنا ہے, آندھی آئے طوفان آئے مجھ کو یہ ختم کرنا ہے, ورنہ میرا نام خراب ہوگا, جب ٹیچرز میں بیٹھوں گا میرا نام خراب ہوگا. یہ ٹیچر نہیں ہے, یہ بزنس مین ہے, یہ پڑھا کہ اس کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. اور یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی ایسا مصیبت ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں 50% ضروری علم ہے تو 50% غیر ضروری علم ہے, ایسی چیزیں جو پریکٹیکل لائف میں کام آنے والی بھی نہیں ہے. اب وہی سکھاتے رہو سکھاتے رہو, سلیبس پورا کرو, وہ سلیبس میں اتنا زیادہ پھنس جاتا ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹس بھی کہ ایکسٹرا کلاس کر کے بھی اس سے نجات نہیں مل پاتی لوگوں کو, پھر بھی کچھ رہ جاتا ہے. باہر ملکوں میں ایسا سسٹم نہیں ہے. باہر ملکوں میں کیسا سسٹم ہے, بچے کی صلاحیت, پھر وہاں پر کتنا اس کو پڑھانا چاہیے, پھر وسائل کون کون سے استعمال کرنا چاہیے, پھر بچے کو پریکٹیکل پروجیکٹس دینا چاہیے تاکہ خود سوچے. ہمارے یہاں خود سوچنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے, نہ ٹیچر کو ہے نہ اسٹوڈنٹ کو ہے. یہ ایسا ٹیچر اگر اسٹوڈنٹ زیادہ کچھ پوچھے ایسا ہے, کاپی کرو یاد کرو اس کو, زیادہ ڈیپ جاؤ مت, اتنا ٹائم اپنے پاس ہے نہیں, مجھ کو پورا چیپٹر ختم کرنا ہے, اتنے سارے سوالات ابو سے جا کے پوچھو. یہ جو ٹیچر, یہ جو سسٹم ہے ایجوکیشن کا, یہ مصیبت ہے. ٹیچرز کی بھی ایک مجبوری ہے, وہ بھی اگر واقعی اگر سلیبس ختم نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی مصیبت ہو جاتی ہے. سر پہ پرنسپل صاحب ہوتے ہیں, ختم نہیں ہوا تم کو فائر کر دیں گے, یا تمہاری تنخواہ میں سے کچھ مصیبت تم کو پیش آئے گی, یا تمہارا نام خراب ہوگا, یا پروموشن تم کو نہیں ملے گی. ٹیچر کہتا قوم کا چھوڑو گھر کا سوچو, قوم آنے والی نہیں میرے لیے, گھر میری مصیبت ہے, مجھ کو تنخواہ میری جو بھی ملے گی, مجھ کو لائٹ کا بل بھرنا ہے, مجھ کو پانی کا بل بھرنا ہے, مجھ کو گھر کے معاملات حل کرنے, گھر کے اندر ضرورت کی چیزیں لانی ہے مجھ کو. وہ پڑھاتا, یہی ہمارا چل رہا ہے. اس میں یہ کر سکتے ہیں ہم لوگ ٹیچرز, یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تعلیم, دیکھیے میں اس پر درس ایک لے چکا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمی انداز, آپ کیسے تعلیم دیتے تھے. ایسی کئی کتابیں ہیں, میں بنگلور جا رہا تھا, راستے میں مجھ کو ایک کتاب ملی, تھوڑا وقت تھا میرے پاس تو ٹہلتے دیکھا میں نے کتابوں کا ایک, یعنی بک اسٹال تھا وہاں پہ, اس میں کتاب چھوٹی سی ملی, آپ اپنے بچے کو پڑھنا کیسے سکھائیں جو نہیں پڑھتا. غیر مسلموں نے اتنی کوشش کی ہے, آپ قرآن تو چھوڑیے, میں دینی اس پس منظر میں بات نہیں کر رہا ہوں فی الوقت, کیونکہ مجھے معلوم ہے ٹیچرز ہیں, میں نے ابتدائی بات بیان کرنے کے بعد میں یہ دوسری چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس میتھڈالوجی نہیں ہے پڑھانے کے لیے. ہم جو رسمی قسم کے, جو یعنی پرانا طریقہ چل رہا ہے زبردستی کا, اسی پہ ہم لوگ چل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کچھ کریٹیوٹی ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ تعلیمی انداز اگر دیکھو گے, واقعی آپ کو فیل ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے معلم تھے. خود آپ نے فرمایا انما بعثت معلما, مجھ کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. آپ وزڈم والے تھے بس اتنا نہیں ہے، آپ وزڈم کے ٹیچر تھے، آپ حکمت دیے گئے تھے صرف اتنا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے پروفیسر تھے، آپ حکمت سکھانے کے لیے آئے تھے، پروفیسر آپ کی جوتی میں، آپ اس سے بڑھ کے تھے، آپ نبی اور رسول تھے اللہ کے، اتنے بڑے آپ معلم تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقے سے سکھاتے تھے. کبھی آپ سوال پوچھ لیتے، سب کا تجسس آ گیا، کیوریوسٹی پیدا ہوئی. ہمارے یہاں کیوریوسٹی اسٹوڈنٹس پہ پیدا کرنا ٹیچر سمجھتا اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. آپ سوال کھڑا کرتے تھے، بتاؤ مفلس کون ہے، کوئی یہ جواب دے رہا، کوئی یہ جواب دے رہا، کوئی یہ جواب دے رہا. دیکھیں یہ طریقہ آج غیر مسلموں نے ویسٹ میں اپنایا گیا ہے، ایک کوشچن کھڑا کرو، اس کے بعد جوابات لو، اس کے بعد کلیریفیکیشن فیصلہ لو. یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آج کیمبرج یونیورسٹی میں یہ طریقہ اپنایا جا رہا ہے. جسٹس ہارورڈ ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر آپ جا کے دیکھیے. وہ جو بڑا پروفیسر ہے ولیم سینڈلز یا کچھ نام اس کا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کلاس میں آتا ہے اور انٹرنیشنل اس کو عزت ملی اسی وجہ سے، قانون کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، کلاس میں آتا ہے اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں اس میں، ہارورڈ یونیورسٹی، کسی کو معلوم ہوگا نہیں بھی ہوگا، ہارورڈ یونیورسٹی. وہ کھڑا ہوتا ہے، کچھ کوشچنس کھڑے کرتا ہے، اس کے بعد اسٹوڈنٹ سے کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں کون جواب دے گا آپ میں سے، کہتا ہے وہ پناہ جواب، اس کا جواب سنتا ہے. اسٹوڈنٹس پوچھتا ہے کون اس سے اتفاق رکھتا ہے، کون اس سے اختلاف کرتا ہے، ان کے جوابات سنتا ہے. پوچھتا ہے کس کا جواب صحیح ہے، کس یہ کیوں صحیح ہے، یہ کیوں صحیح ہے، ڈسکشن. اس کے بعد پھر خود اس کے بارے میں جواب دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کر چکے ہیں اس کو. یہ ایک مثال میں نے دی ہے، آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ٹیچرز جو ہیں، ان کے پاس انسانیت کے بہترین معلم کا اسوہ اگر نہیں ہے، فیل ہیں وہ. پھر دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھو، ساری انسانیت کو، عرب جیسا علاقہ آپ غور کرو کیسا علاقہ تھا، لوگ برہنہ کعبہ کا طواف کرنے والے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو دفن کرنے والے، آج آپ کر سکتے ہیں، وہ لوگ کرنے والے، بے جا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں کرنے والے، خون پینے والے، اونٹ زندہ ہے اس کا گوشت کاٹ کے کھانے والے، کھجور کا ڈھیر بنا کے اس کی عبادت کرنے والے، کیا نہیں کرنے والے. آپ سوچیے وہ لوگ، ان کو کیسے انسان بنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسے لوگوں کو ٹرین کیا آپ، کیسے، اور چھوٹے نہیں بڑے بڑے لوگ تھے، وہ عمر ہونے کے بعد بھی اسی تھے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بھی تھے، اور ایسے ہی لوگ تھے جو آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کی چادر کھینچتے تھے اور بولتے تھے ہم کو کچھ پیسہ دو، ایسے لوگ بھی تھے. آپ نے دیکھا پلٹ کے آدمی کو، آپ ہنس دیے اور آپ نے کہا دو اس کو کچھ دو. تو آپ ہر قسم کا آدمی آپ کے پاس، کیسا بنایا آپ نے ان کو، بہترین انسان. آپ نے خالی ان کو علم نہیں دیا، آپ نے ان کو کردار بھی دیا. یہ ٹیچر کی اور ایک ذمہ داری ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، فزکس نکالو، فزکس کی کتاب پیج نمبر یہ، چیپٹر نمبر یہ، ختم. پڑھانا شروع کیے، ختم. کل کے لیے ہوم ورک کتنا ہے، بورڈ پہ لکھ دیے، جو نہیں لائے گا اس کو باہر دھوپ میں کھڑا کیا جائے گا، خلاص ہو گیا، ختم. یہ ہماری ایجوکیشن ہے. ہم انسان کو مشین بنا رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور نما انسان کو انسان سے بہتر انسان بنایا، واقعی انسان بنایا، کیونکہ شرک میں پڑا ہوا انسان جانور کی طرح ہے. اپنے معال اور معاد کے بارے میں نہ سوچ کر عمل کرنے والا آدمی، اندھے پن پہ چلنے والا آدمی جانور سے بھی گیا گزرا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جانوروں کی طرح، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ بل ہم ابل، اس سے گئے گزرے ہیں، اس دور سے نکالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ اسٹوڈنٹس کو نالج دینے کے ساتھ ساتھ کیریکٹر بھی دیں، اور وہی ٹیچر اسٹوڈنٹس کو کیریکٹر دے سکتا ہے جس کے پاس کیریکٹر ہے. شیخ الالبانی کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی، محروم عطا نہیں کر سکتا ہے. آپ جس کی جیب میں کچھ نہیں ہے وہ کسی فقیر کو کچھ دے سکتا ہے سوائے دھوکے کے؟ جیب میں ہاتھ ڈالا نکالا دیا, بولے کہاں ہے؟ بولے میرے پاس کہاں ہے, تجھ کو کہاں سے دوں؟ تو میرے پاس ہی نہیں تو تجھ کو کہاں سے دوں؟ جو خود محروم ہو وہ کیا عطا کرے گا؟ جو ٹیچر جس کے سامنے صرف اپنی فکر ہو, جس کے سامنے قوم اور امت اور انسانیت کی فکر نہیں ہو, وہ کیا کرے گا؟ اتنا بڑا منصب ہے اس کا, کتنی بڑی جگہ پر ہے وہ. مسلمانوں کے علاوہ دوسرے تو پوجا کرتے ہیں ٹیچر کی, اتنا بڑا مانتے ہیں ان کو, ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. لیکن آپ سوچیں کہ انسانیت اتنی آگے جا چکی ہے, ان کے نزدیک ٹیچر کا اتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے. اور واقعی علماء کا مقام, اساتذہ کا مقام بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ان کے پاس پڑھ کے جاتے ہیں, اگر واقعی وہ اچھے انسان بنتے ہیں, یہ جگہ پہ بیٹھ کے ان کی پینشن ختم ہو جائے گی, لیکن ان کا اجر ختم نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے مرنے کے بعد پینشن نہیں ملتی. ان کو ملتی قبر میں بھی آ رہی, جا کے لا بیٹا ڈال رہا, سوراخ ایک رکھے ہوا اس میں, لو دادا جان نانا جان آ رہا نہیں آتا. مر گیا پینشن کس کو جاتی؟ بیٹے کو. پینشن اس کو آتا ہے قبر کے سوالات کا, حشر کے سوالات کا, ٹینشن لے کے جاتا ہے, پینشن پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے. لیکن اگر واقعی وہ معلم اچھا تھا, اس نے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو, چاہے وہ اسکول کا ٹیچر ہو چاہے وہ کالج کا ٹیچر ہو, اگر اپنا کیریکٹر اس نے اسٹوڈنٹس کو دیا, اگر اخلاق اس نے سکھایا بچوں کو, اس نے بچوں کو اللہ سے جوڑا, اس نے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا, اس نے بچوں کو باخلاق بنایا, اس نے بچوں کو لڑنے کی بجائے آپس میں مل کر کام کرنے والا بنایا, اس نے بچوں کو ایک دوسرے کا دشمن بننے کی بجائے ایک دوسرے کا ہمدرد بنایا, اس نے بچوں کو ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا سکھایا لیکن حسد کے بغیر, بہت مشکل ہے جیلسی کے بغیر کمپیٹ کرنا, ہے کیا آتا ایسا؟ کتنی بڑی چیز ہے. بچوں میں حسد ہوتا ہے, حسد سے نکل کر ان کو کمپیٹ کرنے والا پازیٹیو مائنڈڈ بنانا ان کو, اسٹوڈنٹس کو, وہ دنیا میں جا کے کیا کریں گے اور کتنے نتائج اس کے اچھے آئیں گے, کتنوں کو اسلام سے جوڑنے والے وہ بنیں گے, سب کا اجر آپ کو جائے گا. لیکن واقعی کب ہوگا یہ؟ جب آدمی اپنی ذمہ داری نبھائے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا, جو مسلمانوں میں, ایمان والوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا, انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کرتے ہیں یہ رسول؟ چار کام کرتے ہیں. عرب کا پورا انقلاب, عرب کے اندر پوری یہ جو تبدیلی آئی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چار کاموں سے آئی. اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں, لیکن بنیادی طور پر یہ چار چیزیں تھیں. کیا ہے وہ؟ یتلو علیہم آیاتی ہی, اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو متن قرآن کا آیا ہے اس کو جیسا آیا ویسا پہنچاتے ہیں, امانت ادا کرتے ہیں. ایک تبلیغ ہے قرآن, تبلیغ ہے وحی. نمبر دو, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں, یعنی باطل افکار سے اور باطل اخلاق سے ان کو پاک کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور ان کو اللہ کی کتاب قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. معلوم ہوا کہ قرآن کا پہنچا دینا ایک کام ہے, قرآن کا تفصیلا سمجھانا ایک کام ہے, اور اس کے بعد ان کو اس پر عمل کرنے لائق بنانا یہ بھی ایک کام ہے. تبلیغ, جس کو تلاوت آپ کہیں گے, تلاوت آیات, اسی طرح سے تفہیم آیات, تفہیم وحی, اور اس کے بعد میں اس پر تعمیل کی صلاحیت پیدا کرنا افراد میں, عمل کرنے والا بنانا ان کو. معلوم ہوا کہ صرف معلم کا کام پڑھا دینا نہیں ہوتا ہے, بلکہ آگے بڑھانا ہوتا ہے ان کو. علم میں آگے بڑھ رہے بڑھ رہے بڑھ رہے, کیریکٹر جدھر کا ادھر ہے, کیا فائدہ؟ اسٹوڈنٹس میں آپ کردار پیدا کریں, اور وہی آدمی کردار پیدا کر سکتا ہے جس کے پاس خود کردار. آپ ان کے سامنے جھوٹ سے بچیں, دھوکے سے بچیں, ظلم سے بچیں. بیوی سے گھر پہ جھگڑا ہوا, کلاس میں آ کے دھلائی شروع کر دی بات کرنے والے کو, روز بات کرتے, کبھی مارتی نہیں, آج کیوں مارتی؟ کس کسی اسٹوڈنٹ کو آپس میں بات کر رہے ہیں پیچھے, بلایا ادھر, بلا کے خوب دھلائے اس کی کمی, کیوں پرنسپل نے آج اس کو ڈانٹا ہے, لیٹ کیوں آیا آپ؟ اب اس کا غصہ کدھر نکالا؟ بچے پر. وہ بچہ بگڑ جائے گا, وہ سوچے گا یہ ظلم کر رہا ہے میرے اوپر, میں اکیلا تھوڑی بات کر رہا ہوں, سب بات کر رہے ہیں, مجھ کو کیوں پٹائی, میری کیوں پٹائی؟ تو ٹیچر سے جب اصولوں کو توڑنا بچہ دیکھتا ہے تو وہ اصولوں کو توڑنا سیکھتا ہے, کیونکہ وہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کے لیے بہت بڑا مقام رکھتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوں اسٹوڈنٹس کے بارے میں, اسکول میں جب میں پڑھاتا تھا, بچے ماں باپ سے اتنے نہیں جڑے ہوتے جتنے ٹیچر سے جڑے ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ ماں باپ کی وہ باتیں ٹیچر کو بتاتے ہیں, ہمارے ابو ایسا کرتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے نا, آپ نے تو بتایا تھا ایسا نہیں کرنا, ہمارے ابو کو بتایا تو میری دھلائی کرتے ہیں, آپ نے بتایا ٹی وی مت دیکھو, ٹی وی میں ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, گھر پہ جا کے میں نے سیکھا تو چل بھی ہو, اس طرح سے ٹیچر کو آ کے بتاتے ہیں. پھر ایک بچی تھی, خود بتائی, میں آنکھ بند کر کے بیٹھی, نہیں دیکھی میں نے. ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو اتنا سنتے ہیں ٹیچر کی بات کو, ہم ناقدری سے اس پودے کو ضائع کر دیتے ہیں. ایک بچہ کل جا کے کیا بنے گا, آپ کیا بول سکتے ہیں اس کو؟ کل جا کے بہت بڑا انسان بن سکتا ہے, پوری انسانیت کا رہنما بن سکتا ہے, پوری انسانیت کو بہت بڑی مصیبت سے بچانے والا انسان وہ بن سکتا ہے. آپ کے ہاتھ میں وہ ہے, اب آپ کے اوپر کیا بنانا, بناؤ اس کو, آپ کے اوپر اس کو آپ کیا بناتے ہیں. لہذا ایک آدمی اپنے جاب کو پیمنٹ والا جاب دیکھنے کی بجائے اللہ سے بڑی پیمنٹ والا جاب دیکھ کے اگر کرے گا, چاہے وہ دینی مدرسے میں ہو یا دنیوی اسکول میں ہو, اگر وہ اونچی سوچ کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو پڑھائے گا, ذمہ داری کے احساس کے ساتھ پڑھائے گا, واقعی اس کے جو اسٹوڈنٹس نکلیں گے وہ انسانیت کے لیے معلم ہوں گے. دیکھیے, ایک تو ہے کہ آدمی اسٹوڈنٹس بنائے جو کمپنی میں جا کے جاب کریں, ایک ٹیچر ٹیچر پیدا کریں, یہ بہت بڑا کام ہے, ایک ٹیچر خود ٹیچر پیدا کرے اور ٹیچر بنانے والے پیدا کرے اپنے اسٹوڈنٹس میں سے, اس سے بڑھ کے کیا ہوگا. اور صرف علم کے کتابوں کے اور سائنس اور کیمسٹری اور فزکس کی ٹیچر نہیں, بلکہ کردار کے ٹیچر پیدا کرے, آپ بتائیے کتنا ملٹی پلائی ہو سکتا ہے. یہ وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جس کے پاس سوچنے کے لیے وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے علم لینے, اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں تعلیمی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں نے بہت انتشار والے کلمات آپ کے سامنے رکھے جو ذہن میں آتی گئی بات بتائی ہے.
اس ضمن میں اگر کوئی سوال آپ کو کرنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں, بہت ہی اختصار کے ساتھ جواب دیا جائے گا, وقت کم ہے. تدریس سے منسلک جو ابھی لیکچر ہوا ہے اس پر اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں, اس کے لیے پرچی تقسیم کی جا رہی ہے.
جب ٹیچر سوال ہے کہ جب ٹیچر سلیبس سے ہٹ کر اخلاق کی تعلیم دے تو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ٹیچر پڑھتے کم اور باتیں زیادہ کرتے ہیں, تو بتائیے اب کیا کیا جائے؟ صحیح بات ہے کہ ٹیچر اگر سلیبس پورا نہیں کرے گا اور اخلاق سکھائے گا تو یہی ہوگا. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ سلیبس چھوڑ دو اور اخلاق سکھاؤ, میں نے کہا کہ آپ سلیبس کے ساتھ یہ بھی سکھاؤ. آپ ایکسٹرا کلاس ایک لے سکتے ہو, آپ کلاس میں پانچ منٹ یہ سکھا سکتے ہو. ڈیلی پانچ منٹ کا ڈوز چھوٹا لگتا ہے آپ کو, بہت بڑا ہے, بہت زیادہ بھی بعض اوقات بوجھ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کیا کریں, آپ پڑھائی اپنی کریں, اس کو شارٹ کٹس بتائیں. اسٹوڈنٹس کے لیے ایک گھنٹہ آپ پڑھانے والے ہیں, آپ اس کے لیے دو گھنٹہ پڑھیے, اس کو ایسا بنائیے کہ اسٹوڈنٹس کو تھوڑے دیر میں وہ یاد ہو جائے. ٹیچر کا کمال یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے لیے اس کو قابل ہضم بنائے. واقعی ٹیچر وہ نہیں ہے جو پڑھا رہا ہے, واقعی ٹیچر وہ ہے جو اتنا انٹیلیجنٹلی پڑھا رہا ہے کہ بچوں کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے اور وہ بھول نہیں پا رہے ہیں, وہ بھولنا چاہ رہے لیکن بھول نہیں پا رہے. ایسا ٹیچر واقعی ٹیچر ہوتا ہے. تو اس نے یہ کرنا ہے کہ وہ پڑھائیں, اور روزانہ پہلے پانچ منٹ آخر کے پانچ منٹ کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ پوری پڑھائی چھوڑ کے امتحان سب پہ کھڑے ہیں, آپ بولے ہاں آج اخلاق کی بات کریں گے, کوئی نہیں سنے گا آپ کی بات. آپ کو ان کی پڑھائی بھی کرنی ہے اور آپ کو اس کے ساتھ میں دینی تعلیم بھی ان کو دینا ہے. ٹیچر کی کلاس کے وقت نماز کا وقت ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کلاس چھوڑ کر نماز پڑھیں تو ہماری روزی حرام ہوگی. آپ اجازت لے سکتے ہیں, اگر وہ اسکول مسلم اسکول ہے تو اس میں خود نظام ٹائم ٹیبل ایسا بنایا جا سکتا ہے, لنچ بریک میں آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور شام میں جب اسکول اگر ایسا شام تک کا وقت ہے تو آپ کا اسکول کا وقت ختم ہونے کے بعد چار پانچ بجے تک تو میں سمجھتا ہوں اسکول ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد سب کو لے کے اسٹوڈنٹس کو جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں اسکول میں, پھر گھر کو آ سکتے ہیں اگر آپ کو گھر پہ آنے کی جلدی نہیں ہے تو. تو پرنسپل سے بات کی جا سکتی ہے، بلکہ بعض غیر مسلم اسکولوں میں اس طرح کا انتظام ہو جاتا ہے اگر واقعی پیرنٹس مل کے سب ٹیچر سے پرنسپل سے بات کریں تو۔ آر ٹی ای کے تحت کسی بھی بچے کو پہلی جماعت سے جماعت ہشتم تک فیل نہیں کر سکتے، تو اگر ٹیچر پاس کر لے تو کیا یہ اللہ کے نزدیک خیانت ہے؟ دیکھیے، کہیں ایسا قانون ہو سکتا ہے کہ بچوں کو فیل نہیں کر سکتے، تو ظاہر بات ہے کہ میں نے جس پس منظر میں بات کہی ہے کہ ایک بچہ آگے بڑھنے لائق نہیں ہے، اس کو پچھلی کلاس میں روکنا ہے جیسا کہ پہلے تھا، اب نیا قانون آیا ہے۔ ہمارے وقت میں تو فیل ہے تو لوگ بولتے تھے یہ حج کر رہا ہے، کوئی فیل ہو گیا تو کہتے ہیں حاجی صاحب پھر سے حج کر رہے ہیں، تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ایسا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ حج کی یعنی حج کا مزہ آتی ہے۔ لیکن آج ایسا قانون بنا ہے کہ ایک بچہ آگے کی کلاس میں جائے گا چاہے وہ اس یعنی اس کیپیسٹی والا نہیں ہو، کیوں؟ اس لیے کہ فیل کرنے سے آج یہ ذہن بنا ہے کہ وہ ڈسکریج ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو پاس کرتے ہیں تب بھی تو اس کے آپ کے پاس اس کا ڈیٹیلز ہوتا ہے نا، آپ اس میں بچہ آپ کمزور ہے، آگے کلاس میں بھیجے آپ بولو بہت اچھا ہے یہ، آپ اس کو بہترین لکھ کے بھیج رہے آپ اس پہ، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے مارکس زیادہ لکھ رہے ہیں، تو یہ غلط ہوگا، یہ خیانت ہوگی۔ اب آپ کو تو بھیجنا ہی بھیجنا ہے اس کو آگے، آپ اکیلا اس کو پیچھے رکھ کے نہیں پڑھا سکتے، تو وہ خیانت نہیں ہے، لیکن یہ خیانت ہے کہ آپ اس کی واقعی ایویلویشن جو ہے آپ اس کو دھوکے میں رکھ رہے ہو، اس کے ماں باپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہو۔ ہاں، وقتی طور پر ماں باپ کو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے، اب تک کہ آپ اس کا کوئی ایپ چھپا دیں جو تعلیم کے سلسلے میں نہیں، شرارت وغیرہ کے سلسلے میں ہے، تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے، کیونکہ کسی کا ایپ چھپانا یہ اچھی چیز ہے۔ دور حاضر میں حکومت کے قانون کے مطابق آٹھویں جماعت تک ہم طلبہ کو فیل نہیں کر سکتے، اگر بچہ پاس ہونے کے قابل نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ وہی سوال ہے جو میں دے چکا ہوں، آپ اس کو پاس کریں اور اس کو پاس ہونے لائق بنائیں۔ اگر آپ کو واقعی معلوم ہے کہ بچہ ایسا ہے، آپ اگلی کلاس میں دوسرے کے پاس اگر وہ بچہ جا رہا ہے، آپ اس ٹیچر کو کہیں، ٹیچر واقعی اتنا فکر مند ہونا چاہیے جسے اپنے بچوں کے بارے میں ہوتا ہے، اتنا کلاس کے بارے میں، اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ کچھ مدارس میں
نظم و ضبط
پر مدرس اتفاق نہیں رکھتے، نظم و ضبط مدارس میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا، پاگل خانے میں؟ آپ بتائیے، نظم و ضبط جو بھی ہے، ڈسپلن جس کو آپ کہیں گے، مدرسے میں تو بچہ ڈسپلن سیکھے گا، اگر مدرس اگر اس پہ متفق نہیں ہے ڈسپلن پر تو یہ غلط بات ہے۔ ہاں، اگر ڈسپلن آپ اس کو یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر کو سلامی دو، یہ ڈسپلن نہیں ہے، جو اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں ہمارے اسکول میں کیا ہوتا ہے، ٹیچر کلاس میں گیا، بچے سب کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دو تین السلام علیکم، بہت سارے اردو اسکولوں میں ایسا ہے، یہاں آپ کے معلوم نہیں کیا طریقہ ہے، تو بہت سارے اسکولوں میں ایسا ہے کہ ٹیچر جب کلاس میں جاتا ہے وہ سلام نہیں کرتا ہے، بچے کھڑے ہوتے ہیں، کلاس کا مانیٹر یا کوئی بھی بغیر تعین کے جو پہلا ہوشیار ہوتا ہے، جس کو پہلے ٹیچر دکھائی دیتا ہے، ایک دو تین اور سب مل کے السلام علیکم ایک آواز سے کرتے ہیں، بدعت ہے یہ، کہاں سے لائے آپ اس کو، یہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ ٹیچر نے خود آ کر سلام کرنا چاہیے، آنے والا سلام کرے گا یا لوگ سلام کریں گے اس کو سب مل کے، آنے والا سلام کرے گا، یہ اسلامی ادب ہے، اور کھڑا ہونا کسی کے آنے پر یہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ تو آپ اپنی کلاس کی حد تک ایسا کر سکتے ہو، سارے ٹیچرز کو آپ زبردستی کرو گے، کوئی ٹیچر نہیں بھی مانے گا کہ نہیں یہ پرمپرا ہے، یہ اسکول چلتا آیا ہے، ہم ایسے ہی کریں، اس کی مرضی، آپ اپنی حد تک یہ کر سکتے ہیں۔ کیا ڈونیشن دے کر کوئی مدرس بنے تو پھر تو عمر بھر کا رزق حلال ہے؟ اگر ڈونیشن دے کر کوئی مدرس بنا ہے تو اگر واقعی وہ اہل نہیں تھا اس کا تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن پھر وہ ٹیچر بننے کے بعد میں اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہا ہے تو جو کام جس کی تنخواہ اس کو مل رہی ہے اگر وہ کر رہا ہے تو اس کی تنخواہ حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں اس میں، اگر جو کام اس کو کرنا چاہیے وہ کام وہ کر رہا ہے، وہ جو اس کا جو بھی پرفارمنس اس کو دینا چاہیے تھا وہ دے رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کام کے پیسے لے رہا ہے، لیکن اس کا وہ عمل صحیح نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بچی کو لوگ یہ کہیں کہ اس بچی کو پورا قرآن یاد ہے اور رشتہ کر دیں، شادی وادی کر دیں، بعد میں معلوم پڑے اس کو عالم تلا بھی ٹھیک سے نہیں آ رہا ہے، تو اب کیا نکاح باطل ہو جائے گا اس کا؟ نکاح تو صحیح ہے نا، ایجاب قبول قبول کر لیا ہے، لیکن آپ یہ سوچیں گے چلو اچھا فتویٰ معلوم پڑا، اب جھوٹے سرٹیفکیٹ بنا اور جھوٹ ڈونیشن دو، وہ گناہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے پوری کمائی حلال نہیں ہوگی، کیونکہ اس پر مدار نہیں ہے، مدار کام کرنے پر ہے اور وہ پڑھا رہا ہے، تو پڑھا رہا ہے تو ٹھیک ہے، پڑھانے کے پیسے لے رہا ہے۔ بچوں کو شرک بدعت کے متعلق بتائیں تو بچے گھر جا کر والدین کو بتاتے ہیں، والدین بدعتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ دین نہ سکھائیں، یہ ہمارا یہ کام ہمارے علماء کریں گے۔ بچوں کو توحید کے بارے میں کس طرح سمجھائیں؟ آپ بچوں سے کہیں کہ گھر میں مت بتاؤ، آپ ان کو کانفیڈنس ملو، آپ ماں باپ کو سکھانے کی بجائے بچوں کو پہلے سکھا لو، بچوں کو اپنا بناؤ، آپ ان کو توحید پہ لے آؤ آپ، اور آپ کہو کہ میں تو کچھ باتیں بتاتا ہوں، جب آپ پانچ منٹ بتائیں گے تو آپ بولو پانچ منٹ میں ہمارا ٹائم کچھ بچ جاتا ہے سبق ختم ہونے کے بعد، اب میں گانے سکھاؤں ان کو، میں جو آتا ہے اس کو قرآن سنت سکھا رہا ہوں اس کو، تو آپ کو کیا اعتراض ہے، آپ اپنا سکھاؤ ہم اپنا سکھاتے ہیں، تو آپ ایسا بھی کچھ کر سکتے ہو۔ آپ لڑو مت، آپ بولو مت بدعتی کہیں کہ مجھ کو سکھانے آ گئے، جاؤ پہلے خود پڑھ کے آؤ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ان کو بھی ماں باپ کو بھی دو، دیکھیے آپ کے بچے کو میں نے کیا غلط بات سکھائی، آپ بچوں کو اخلاق بھی سکھاؤ، ماں باپ کی ماننا سکھاؤ، ادب کرنا سکھاؤ، تو جب بچہ گھر پہ جا کے السلام علیکم، رات میں باپ کے پاؤں دبا رہا، باپ کو لے کر کہاں سے سکھائے، استاد نے سکھایا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، توحید بھی صحیح ہے، وہ باتیں بھی مان لے گا وہ، کیونکہ آپ نے اس کو اخلاق بھی سکھایا۔ اب آپ بچے کو توحید سکھا رہے باپ سے جا کے حجت کرنے کے لیے، اس کی رات کی نیند حرام کر رہا ہے، کیوں شرک کرتے ہیں، بابا کے پاس کیوں جاتے، اب ناک میں دم بچہ کر رہا ہے تو باپ آ کے لڑے گا نہیں تو کیا کرے گا آپ سے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ دین کی باتیں آپ اپنے رسک پر بتائیں، والدین کو آپ کا جواب دینا، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ جواب دیں، اچھے انداز میں جواب دیں، بچوں کو پڑھانے سے پہلے جواب کی تیاری ماں باپ کے لیے کر لیں۔ کچھ وہی سوال ہے، سوال میرا سوال ہے کہ جو استاد ڈونیشن دے کر استاد بنتے ہیں وہ کیا، یہ تو ہو ہی چکا ہے، مطلب سوال سیم آ رہے ہیں، تو ڈونیشن دے کے اگر آدمی اہلیت نہیں رکھتا ہے تو جاب نہیں لینا چاہیے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب ایکول کیپیسٹی کے ٹیچرز ہوتے ہیں لیکن بغیر ڈونیشن دیے صلاحیت مند کو بھی جاب نہیں ملتا ہے، تو اگر اپنا حق پانے کے لیے آدمی مجبوراً ڈونیشن دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کہ اس کے واقعی اچھے ماس ہیں، اس سے کم ماس والوں کو جاب مل رہا ہے، اس کو نہیں مل رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ڈونیشن نہیں دے رہا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر وہ ڈونیشن دیتا ہے تو ایک مجبوری ہے جس کے بغیر آدمی کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، وہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر جاب لے رہا ہے لیکن مجبوراً ڈونیشن دینا پڑ رہا ہے اس کو۔ سوال ہے کہ بچوں کا روزانہ 100% جماعت میں حاضر رہنا ممکن نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، حکومت کے قانون کے مطابق بچے اگر حاضر نہ بھی ہوں تو 95% سے زیادہ پریزنٹی لگانی پڑتی ہے، حالانکہ معلم بچوں کو حاضر کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو پھر اگر معلم بمجبوری تمام طلبا کو ریکارڈ پر حاضر بتاتا ہے تو کیا یہ جھوٹی حاضری شرن صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے، جھوٹ بولنا لکھنا سب غلط ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور کوئی آتا ہے آپ کو چیک کرنے کے لیے اور اس بچے کو کوئی نکالتا ہے اسکول سے جس کی حاضری کم ہو؟ کوئی پوچھتا نہیں ہے، جب آپ اس کو فیل ہونے کے باوجود بھی گورنمنٹ بول رہی آگے بھیجو، آپ اگر نہیں لکھیں گے اس کی حاضری صحیح جیسی کی ویسی لکھیں گے تو کوئی آ کے آج تک کیا آپ کو کہ اس کو نکالو اس کی حاضری کم ہے؟ نہیں کرتا کوئی، ہم ڈرتے ہیں خام خواہ، ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو مزید آپ اس میں جو بھی پرنسپل وغیرہ ہوتے ہیں آپ ان سے بات کریں، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بچوں سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی غیر حاضری کی وجہ ماں باپ سے لکھ کے جمع کریں تاکہ ان کے لیے عذر باقی رہے۔ جی